السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 84 سے دیکھیں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اہل کتاب کے بارے میں اور اسپیشلی نصارہ کے بارے میں، اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہود کے مقابلے میں نصارہ تھوڑے سے نرم دل یا لینینٹ پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، لیکن سبھی نہیں. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج تو سبھی کا وہی حال ہے، جس طرح سے یہود تھے اسی طرح نصارہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے نرمی پائی جاتی ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. اب یہاں پر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. تفیدو کا لفظ آیا تھا کہ بہنا، یعنی آنسوؤں کا بہنا. اور یہ دراصل ایک حدیث بھی ہم کو اس کے ذمن میں ملتی ہے کہ وتل القرآن وبکو، کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لو. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ان کے زمانے میں بھی ایک ڈیلیگیشن آیا نصارہ کا، اور وہ لوگ بھی قرآن سن کر رونے لگے. تو ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی روتے تھے جب ہم قرآن سنتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، یعنی اب وہ اثر باقی نہیں رہا ہم پر. یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اتنے قرآن کے تعلق سے اتنے نرم دل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کس طرح سے وہ تصور کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے آس پاس کی جو پڑوس کی خواتین اور بچیاں ہیں یا بچے ہیں جمع ہو جاتے تھے اور ان کا رونا سنتے رہتے تھے. تو ان کا دل سخت ہونے سے مراد ان کا یہ نہیں تھا کہ جیسے منافقین کے دل سخت ہوتے ہیں، دل سخت ہونے سے مراد ان کا یہ تھا کہ اب ہم پر وہ تاثر نہیں ہوتا، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم جب نئے نئے دین میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن، جب ہم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، شروع میں بالکل الگ ہمارا حال ہو جاتا ہے اور رونا بھی بہت آتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس میں زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور مزید علم کے حصول میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو شروع کا اثر ہے وہ باقی نہیں رہتا. تو یہ قرآن پڑھ کر رونا کیوں آتا ہے، یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، جنہیں اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہی قرآن پڑھ کر روتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ ایکچولی یہ رونا تو جذبات سے ریلیٹڈ ہے نا، جذبات کا اظہار ہوتا ہے رونا، تو یہ اللہ سے جذباتی تعلق کا اظہار ہے اصل میں. اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو قرآن پڑھ کر، جن کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، یہ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کی دلی وابستگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دلی وابستگی، اپنے جذبات اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، قرآن سے ہمارا جذباتی تعلق ہو، اور یہ تعلق ایسا باعث خیر و برکت ہو ہمارے لیے کہ یہ ہمارے لیے کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. تو بہرحال ان کو اللہ سے محبت تھی اس لیے وہ روتے تھے، اور چونکہ وہ پہلے سے اپنی کتاب سے انسیت رکھتے تھے تو وہ اس کلام کو پہچان گئے تھے نصارہ، چونکہ انجیل سے ہی ان کو اتنی محبت تھی، انجیل سے ہی ان کا اتنا دلی لگاؤ تھا کہ جب یہ کلام انہوں نے سنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی منبع سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، یعنی قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور انجیل بھی اللہ ہی کا کلام تھا، لیکن اس میں ان لوگوں نے چینجز کر دیے تھے. جی واقعی میں یہ دلوں کی نرمی کی بھی علامت ہوتی ہے اصل میں، اللہ کی آیات کو پڑھ کر رونا آنا. اور آپ دیکھیں کہ جب دل نرم ہوتے ہیں نا تو خود بخود رونا آنے لگتا ہے. تو ہم بھی جب غور و فکر کے ذریعے سے، غور و فکر کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، بہت عجیب سی ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ کلام ابھی ہمارے دلوں پر ہی اتر رہا ہے، ابھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جیسے نیا نیا. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. یعنی یہ انہی لوگوں کے جو قول کا کنٹینیویشن ہے جو نصارہ آئے تھے، جنہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، جن کی آنکھیں بہ پڑی تھیں اللہ کے کلام کو سن کر، تو اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن، نہ ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو، جا انا آ گیا ہمارے پاس، من الحق حق میں سے، ونتما اور ہم تما رکھتے ہیں، یعنی خواہش کرتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، ان کے یدخلنا داخل کرے ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، ساتھ صالح لوگوں کے، نیک قوم کے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو آیا ہمارے پاس حق، اور ہم توقع رکھتے ہیں یہ کہ داخل کرے گا ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں تمام جتنے بھی جو انبیاء تھے ان کی بھی آخری دعا کیا تھی، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی کہتے کہ اللہم برفیق الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملوا دے۔ پھر اگر ہم یوسف علیہ السلام کا دیکھیں گے تو ان کا بھی کیا کہنا تھا آخری کلام، کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں یا جو نبی انبیاء ہوتے ہیں یا جو انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے یا ان کی کیا خواہش ہوتی ہے، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ کن کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو، کن کے ساتھ ان کا انجام ہو، کون ان کے ساتھ رہے وہاں پر۔ آپ لوگ چاہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈالے تو کون آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو، کون آپ کے آس پاس رہے وہاں پر نیک لوگوں کے ساتھ؟ نا دل چاہتا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کو دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ ہمارے آس پاس ہوں، صحابہ صحابیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرے جیسے کہ ان لوگوں نے دعا کی تھی کہ بھلا ہمارے لیے کیا اب اس میں آڑ ہو سکتی ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ ہم حق کو کیوں نہیں مانیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سن کر ہم کیوں نہ اس پر ایمان لے آئیں، اور ہم کو تو تمام ہے، ہم کو تو امید ہے، ہم کو تو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قوم صالحین سے ملا دے گا، نیک لوگوں سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو پہنچایا ان کو اللہ، اللہ نے، بیما بوجہ جو، قالو انہوں نے کہا، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتیہ نیچے سے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور وہ ہے، جزاء المحسنین، جزاء محسنوں کی۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے اس قول کی وجہ سے، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسا ان کو اللہ تعالیٰ سے کیسا اچھا گمان تھا، کیسے وہ نیک لوگ تھے کہ حق ان کے سامنے آئے تو فوراً سرنڈر کر لیا۔ کیا آج میں اور آپ بھی ایسے ہیں؟ ہم ان آیتوں سے اپنے آپ پر ذرا غور و فکر کریں اور یہ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کیا ہماری زبانوں سے جب ایسے ہی بے ساختہ نکلتا ہے، جب اللہ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جب اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو کیا ہم ایسا کہتے کہ ہاں ہم کیوں نہیں مانیں گے اس کو، بالکل بے شک ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سرنڈر کیا، سر تسلیم خم کیا ہم نے اللہ کی باتوں کو سن کر، اس کے احکامات کو سن کر اس طرح سے؟ اور اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے نا، یہ بات ہم حدیث میں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ضرور ہم کو نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا۔ ہاں ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، لیکن ہم کو اللہ کی ذات، اس کے فضل سے امید ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید باندھی، صالحین کے ساتھ ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں ان کی صرف اس امید پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہروں والی جنت، جہاں نہریں بہتی ہیں، وہ ان کے لیے لکھ دی۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جزا تھی ان کے اس قول کے بدلے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے قول کی وجہ سے ان کو جزا تھی، اور وہ احسان کرنے والے لوگ تھے، محسنین، جو اپنے حق سے کم پر راضی ہوتے ہیں اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کو ان کے ایمان لانے یا ایمان میں سبقت لے جانے پر یہ جزا سنائی گئی۔ تو جو حق بات ان کے پاس آئی تھی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، اس کو فوراً سن لیا، فوراً ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین میں ملا دے۔ اب ہمیں ایمان لانے سے پیچھے ہٹنے میں کوئی چیز رکاوٹ، یعنی ایمان لانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اب کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، ہمارے پاس حق آ چکا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کے کہنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دے دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے اقرار بھی بہت ضروری ہے ایمان کے لیے۔ جو ہم ایمان کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا، کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، یہ وہ فرقہ تھا جو کہتے تھے کہ کچھ کہنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معتزلہ کی ہی ایک شاخ تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں، دل میں ایمان لانا کافی ہے بس۔ اور یہی اسی طرح سے ایک شخص آیا تھا کسی عالم کے پاس اور کہنے لگا کہ اچھا اگر فلاں فلاں اس بات پر پوری طرح یقین رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھتا ہے، نیک اور شر پر یقین رکھتا ہے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا، یعنی وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ دیکھیں سامنے والے عالم نے کیا جواب دیا، کہ اگر وہ یقین رکھتا ہے دل میں تو اس کو اس کا اظہار ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے. اگر تم کہو تو میں قرآن سے تمہیں دلائل دوں، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں حدیث سے دلائل دوں. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا دلائل ہیں؟ تو انہوں نے یہی والی آیت پڑھی تھی کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ نصارہ نے کہا تھا کہ بس انہوں نے یقولون انہوں نے کہا اپنی زبانوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، بس تو ہمارا نام یہ گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا. ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اپنے زبان کے اقرار کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے لیے ان کا ثواب لکھ دیا. تو یہ قرآن سے دلیل ہوئی، اور حدیث سے دلیل یہ تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یقین کر لو لا الہ الا اللہ تو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. یقین تو ابو طالب بھی رکھتے تھے اس بات پر، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہاں کے جو یقین رکھتے تھے اس بات پر کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا سب کچھ. جو عبد المطلب تھے انہوں نے بھی دعا کی تھی، تو کعبۃ اللہ کے رب سے ہی دعا کی تھی انہوں نے، ایمان تو ان کا بھی تھا، لیکن کیا انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو اس لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور پھر دل میں تصدیق بھی ضروری ہے. اچھا دیکھیں، منافقین کو کیوں منافقین کہا گیا؟ کیونکہ وہ زبان سے اقرار تو کر لیتے تھے لیکن ان کے دل میں تصدیق نہیں تھی، اس کی دل نہیں گواہی دیتے تھے. اے لوگوں، جو صرف زبان سے جنہوں نے اسلام کا اقرار کیا ہے اور ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، ہے نا، تو زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اور دل میں تصدیق بھی ضروری ہے. اور پھر جو مرجیہ فرقہ تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو بس، پھر اس کے بعد جو گناہ چاہو کرو، کچھ عمل کرنا ہو کرو، نہ کرنا ہو نہ کرو، بس تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تم بخشے بخشائے ہو، اب تو تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی. تو اس لیے پھر کیا جو ڈیفینیشن بنائیں گے وہ کیا، تیسری ڈیفینیشن کیا، تیسرا اس کا پارٹ، عمل بالجوارح، ہے نا. تو ایمان، زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، اور اعمال سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے، ادروائز نہیں. تو ان کے صرف اس قول کی وجہ سے سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اجر لکھ دیا، ان کو محسنین میں شمار کیا. تو یہ نصارہ اہل کتاب تھے، لیکن ان میں سے سبھی ایمان نہیں لائے تھے. یہود نے تو پورا جھٹلا دیا صرف سوائے چند لوگوں کے، اور نصارہ نے، میجورٹی نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے پھر بھی انکار کیا. اور پھر اس سے آگے فرمایا گیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آیت 86. والذین، اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیت کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہیں. اوپر کیا کہا گیا؟ وہ جنت میں جانے والے ہیں، ان کی جزا ہے محسنین کی. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور جہنم کے ساتھی ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایون اہل کتاب بھی جب تک وہ رسول اکرم پر ایمان نہ لائیں اور اس کتاب کو نہ مان لیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور پھر اہل کتاب اگر ایمان لائے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. تو یہاں پر امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فأصابہم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اجر ان کے اس قول کی بنا پر. ان کو جنتوں میں جگہ ملی، ایسی جنتیں جہاں پر نہریں بہ رہی ہیں، ان کے قول کی وجہ سے، سبحان اللہ. اور وہ پھر اس ثواب کو پہنچے، وہ جگہ پر پہنچے. یعنی اس سے پتہ چلے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک قول، جو کہ اخلاص نیت سے نکالا گیا قول ہو، وہ آپ کو اتنا بہترین مقام عطا کر سکتا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. اور قول سے، یعنی زبان سے کہنا بہت ضروری ہے. اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ قرآن کو صرف مشاہدہ کر لیتے ہیں نا، تو اس لیے قرآن جب آپ پڑھیں تو آپ کو جو اس کے ان پروناؤنسیشن ہیں، جو اس کے الفاظ کے مخارج ہیں، وہ پورے ادا ہونے چاہیے. اور جب تک کہ آپ کے زبان کی اور ہونٹوں کی حرکت نہیں ہوگی، وہ قرآن کے الفاظ ادا ہو نہیں سکتے، تو تلاوت میں شمار ہی نہیں ہوگا. تو وذالک جزاء المحسنین، ان کے قول کی وجہ سے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، توحید کا اقرار کرنے والے، جو ہر قسم کا شرک چھوڑ دیتے ہیں، اور مومن ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قول کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے زبان سے نکلی گئی باتیں بعض اوقات انسان کے لیے بہت ہارمفل بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اچھی سمجھی جاتی ہے، یعنی اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ طے کرتی ہے اور اسے جنت میں پہنچا دیتی ہے. اور انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ طے کرتی ہے اور انسان کے لیے اس کو جھوٹا لکھ دیتی ہے یا پھر جہنم میں بنا دیتی ہے، اور اس کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا. تو یہ زبانیں ہیں جو انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہیں اور جہنم میں بھی. یہ زبان سے نکلے ہوئے اقوال ہی ہیں جو انسان کو شرمندہ کرواتے ہیں ہر ایک کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندہ کروائیں گے، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر ہم بولا کریں۔ تو قول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہاں سے پھر حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے، پھر حلال اور حرام کا ذکر آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون۔ آیت 87-88۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے، لا تحرموا، مت تم حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما جو احل اللہ، جو حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور مت تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یحبو، وہ محبت کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے، وکلو، اور تم کھاؤ، مما، اس سے، جو رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا، حلال، طیبہ، پاکیزہ، واتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، الذی، وہ ذات، انتم، تم بہی، اس پر، مؤمنون، ایمان لانے والے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور دیکھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، وہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اصل میں، یا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ کسی حرام کو حلال کر لینا۔ تو حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اور اس کی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت نہیں دی کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھلا؟ کہاں مثال ملتی ہے؟ سورۃ تحریم میں نہیں پڑھتے آپ کہ یا ایھا النبی، کیوں تم نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کی جو اللہ نے حلال کیے ہیں؟ نا شہد، جی ہاں بالکل، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ تو دیکھیں، علماء کرام اس کے تین درجے بتاتے ہیں، حلال کو حرام کرنے کے تین درجے ہیں۔ ایک تو وہ جو اعتقاداً کوئی چیز، یعنی بہت ہی اسٹرانگ بلیف کے طور پر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے، اور یہ چیز انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتی ہے۔ تو اعتقاداً کوئی چیز آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ہے قسم کھا لے کوئی چیز کی، اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے کسی چیز کو، جیسے کہ رسول اکرم نے قسم کھا لی تھی کہ وہ شہد نہیں کھائیں گے، یا مثال کے طور پر کوئی سفر کے مہینے میں کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں ہم شادی نہیں کروائیں گے اپنے گھر میں بچوں کی، نحست والا مہینہ ہوتا ہے، یا میں فلاں چیز نہ کھاؤں گی، محرم کے مہینے میں میٹھا نہیں میں کھاؤں گی، یا میں فلاں فلاں کام فلاں مہینے میں نہیں کروں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے سیکنڈ قسم کی چیز ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے ایسی قسم کے لیے۔ تیسرا ہے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ثواب سمجھ کر کوئی چیز حرام کرنا کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ، نہیں میں تو ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیوں گی، اور یہ تو میں تو پیدل حج کے لیے جاؤں گی، یا میں پیدل یہ فلاں کام کروں گی۔ تو کیوں آپ زبردستی اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی بھی چیزیں اس کو حرام کریں؟ یہ بدعت میں آئے گا، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور بھی بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں، امام طبری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سعدی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ولا تعتدوا، جیسے کہ حرام کو حلال کرنا منع ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کرنا بھی منع ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، تم اسے کھاؤ، شوق سے کھاؤ، اور جو حرام کیا اس سے روکے رہو، اور کم از کم تم اتنا کھاؤ کہ جو تمہاری ضروریات اور حاجت پوری کرے، حد سے نہ بڑھو۔ کھانے پینے کی تو اجازت ہے، کلو وشربو ولا تسرفو کا لفظ آتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، بیجا نہ چیزیں ضائع کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عین عدل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جن چیزوں کو حلال کیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، زبردستی کے اپنے اوپر بیجا پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ اور یہی تو جو افراط اور تفریط، اصل میں اس سے بچنا ہے۔ آج ہی ہماری صبح ایک جگہ حدیث کا انٹروڈکشن ہوا، اور ابھی دو تین دن پہلے سیرت کا کہیں انٹروڈکٹری لیکچر ہوا، اس سے پہلے حدیث کی کلاس ہوئی، ہمارے اتفاق سے وہی چیپٹر چل رہا ہے، توازن اور اعتدال۔ تو ہماری زندگیوں میں توازن اور اعتدال اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو حلال جانے اور حرام کی چیزوں کو حرام جانے، جیسے کہ رسول اکرم نے کیا تھا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں، سائد کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تین لوگ آئے تھے رسول اکرم کے پاس، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لذات جائز رکھی ہیں ہمارے لیے، جو ہماری جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے، ہماری جو بھی فطرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنائی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا چاہتے تھے، یعنی لذات سے وہ محروم ہونا چاہتے تھے، جائز لذات. تو وہ آئے اور کہا کہ قال احدہم اما انا فاصوم لا افطر، میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. وقال الاخر، دوسرے نے کہا اما انا فاقوم لا انام، میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں. وقال الاخر، تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء. وقال الاخر اما انا فلا اکل اللحم، کہ ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا اور ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا. وہ اقوم و انام، میں کھڑے بھی ہوتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں. وہ اتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. وہ اکل اللحم، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو کانسیپٹ جو پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اپنی ذات پر جائز چیزوں کو بھی حرام کر لینا، یہ جو کانسیپٹ آتا ہے یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہی آیا ہے، اور اسی وجہ سے رہبانیت پیدا ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں. جیسے کہ جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا، جو اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ چیزیں تھیں اس کو اپنے اوپر حرام کیا زبردستی بلا وجہ. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا، ایسی حلال چیزوں کو حرام کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے. کیوں تم زبردستی اپنے آپ کو اس سے محروم کرے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے اس کی. جریر طبری کہتے ہیں کہ جو طیبات ہیں وہ انسان کے لیے لذیذات ہیں، اس کی ان کو خواہش ہوتی ہے، اشتہا ہوتی ہے، نفوس کے دلوں میں اس کی اشتہا رکھ دی گئی ہے اور ہمارے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو بلا وجہ اس کو اپنی ذات پر ممنوع نہ قرار دو. یہ نہ کہو کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں پیئیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں پہنیں گے، ہم وہ نہیں پہنیں گے. یہ تو قسیسون اور رہبان کا کام تھا، جو نصارہ کے قسیسین اور رہبان تھے ان لوگوں نے کام کیا تھا. قسیسین علماء النصارہ اور رہبان عباد النصارہ، ان لوگوں نے زندگی کی جو جائز ضروریات تھیں اس کو بھی اپنے لیے ترک کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا. ان لوگوں نے کیا فحرموا علی انفسہم النساء، انہوں نے اپنے نفسوں پر عورتوں کو حرام کر دیا. والمطاعم الطیبہ، اور پاکیزہ کھانوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا. والمشارب اللذیذہ، اور خوبصورت اچھے مشروب کو، جو لذیذ مشروب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ چاہے فالودہ ہو، چاہے کوئی شربت ہو، روح افزا ہو، ٹینگ ہو، جو بھی شربت آپ کو پسند ہے، تو آپ جب وہ روزہ افطار کرتے ہو ٹھنڈا پانی یا پھر کوئی مشروب پیتے ہیں، کتنا رگوں کو تر کر دیتے. اور آپ دیکھیں دعا بھی وہی ہے کہ سبحان اللہ کتنی اچھی دعا ہے، اور کتنا ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایکوریٹ دعا ہے. وہ جب ہم پانی پیتے ہیں افطار کرتے وقت، تو ایسے ہی دل چاہتا ہے کہنے کو کہ ذہب الزمان وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. واقعی میں کہ رگیں تر ہو گئی، پیاس بج گئی اور اجر ثابت ہوا. تو انہوں نے کیا کہ جو لذیذ مشروب تھے اپنے اوپر حرام کر لیا. اب بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، تقوی سمجھتے ہیں. وہ حبس فی الثواب، اور اپنے آپ کو محصور کر لیا گرجا گھروں میں کہ بس وہیں رہ کر عبادت کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے. بعض لوگوں نے بعض میں سے، اور زمین پر چلنا پھرنا انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، دنیا کی لذات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دنیا کے خوبصورت نظارے نہیں ہم دیکھیں گے. جبکہ آپ جب خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار زبان سے دل چاہتا ہے کہنے کو کہ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے، کیا خوبصورتی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، تو جنت میں کیسی خوبصورتی ہوں گی، ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اے مومنوں، فَلَتَفْعَلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا تھا نصارہ نے. اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، جو حدیں اللہ تعالیٰ نے باندھی ہیں اس کو قائم رکھو، اپنے لیے زبردستی اس کو حلال مت کرو جو حرام ہے، حد سے تجاوز نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ڈٹے رہو، جمے رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، اس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ایسی زیادتی کرنے والوں کو. جو حدیں اللہ تعالیٰ نے باندھی ہیں اس کو کراس کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. تو اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات بلا وجہ جب ہم کو علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر لیتے ہیں. محرم میں شادیاں نہیں کرتے، میٹھا نہیں کھاتے محرم میں، 13 تیزی، 12 وفات، سفر کا مہینہ کہتے ہیں منحوس، اس میں شادیاں نہیں کریں گے. ایون ابھی میری پچھلے مہینے بات ہو رہی تھی، شاید سفر کا مہینہ تھا نا پچھلا مہینہ، تو میں نے پوچھا کہیں کسی رشتے کے لیے کوئی کہیں جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے اپنے گھر میں پوچھا اپنی امی سے کہ کیا ہوا بات ہوئی رشتے کی، کہ لیکن نہیں وہ لوگ اس لیے نہیں جا رہے کہ سفر کا مہینہ ہے نا. لا حول ولا قوت الا بالله، ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، لہٰذا رشتے کی بات بھی نہیں کرنے جائیں گے. محرم کے مہینے میں رشتہ نہیں کریں گے نہ شادی کریں گے. بعض لوگ کالے کپڑے کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں, بعض لوگ سفید کپڑے کو اپنے لیے منحوس سمجھ لیتے ہیں. کچھ لوگ شادی نہیں کرتے سمجھتے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوگا, کچھ لوگ میٹھا نہیں کھاتے, کچھ لوگ کہتے کہ بس میں تو ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی کیونکہ میرے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے مجھے. یہ کہاں سے تقویٰ پیدا ہو جائے گا؟ اتنے متقی بنتے ہیں کہ کھانا ہی نہیں کھاتے, میں آم نہیں کھاتی کیونکہ مجھے تقویٰ پیدا کرنا ہے نا اپنے اندر, نہیں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں کیونکہ مجھے تقویٰ پیدا کرنا ہے, میں تو بال ہی نہیں بناتی 15 دن تک, میں کنگھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے تقویٰ پیدا کرنا ہے, اور میں اچھے کپڑے کیوں پہنوں, اچھا لباس کیوں پہنوں, گرمی ہو رہی ہے حد سے زیادہ گرمی ہے, اچھے کاٹن کے کپڑے پہنے جس سے گرمی نہ ہو, نہیں میں نے تو یہ نئے کپڑے سلانا چھوڑ دیے, بس جو پرانے ہیں میرے پاس وہی پہنوں گی کیونکہ مجھے تقویٰ پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اور پھر وہ گرمی مزید پیدا ہو رہی ہے, جان بھی جل رہی ہے اور جان بھی کڑ رہی ہے اور گرمی ہو رہی ہے, چہرے پر بھی ایک طرح سے 12 بج رہے ہیں, کہاں سے خوشیاں آئیں گی چہرے پر, کیسے پھر دین کا کام کریں گے, مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ کہاں سے آتا ہے اصل میں, یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے جڑوں کے اندر کوئی نہ کوئی شرکی عقیدہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ سب آتا ہے کہ حلال کی بھی چیزوں کو بھی ہم حرام کر لیتے ہیں. اب ٹھیک ہے کون لوگ نہ کھائیں, جیسے کہ حرام کر اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لینا, یہ ایک تو بدعت میں آئے گا, ایک عقیدتاً کفر ہو جائے گا, اور ایک پھر اس کے اوپر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا, کفارہ واجب ہو جائے گا آپ کو ادا کرنا. اللہ کی حلال کی بھی چیز کو حرام کر لینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے کب آپ نہیں کھا سکتے, اگر آپ کو شوگر ہے سمجھے, اگر شوگر کی وجہ سے آپ میٹھا نہیں کھا رہے تو آپ یہ تو نہیں سمجھ لیں کہ وہ حرام ہے, آپ اپنی بھلائی کے لیے نہیں کھا رہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت, ان کو الرجی تھی, اسکن الرجی, تو انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے وہ خود, لیکن اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے حرام کر لیا تھا اس کو اپنے اوپر. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں نحوست ہے یا یہ رنگ میں نحوست ہے یا ایسا اور ویسا یہ مہینے میں نحوست ہے, تو نحوست تو صرف بدعمالیوں میں ہوتی ہے اصل میں, جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس میں نحوست, ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست نہیں پیدا کی. یوں فلاں پتھر ہم کو سوٹ نہیں کرتا وہ ہم نہیں پہنیں گے, پھر روزہ ہم نہیں پہنیں گے, اور یہ فلاں دن یہ کام نہیں کریں گے, منگل کو ناخن نہیں کاٹیں گے, اور مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دیں گے, پتہ یہ سب کیا ہے اصل میں, بلا وجہ کی چیزیں اپنے اوپر لاد لی ہیں اصل میں ہم لوگوں نے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں زبردستی تم زیادتی کر رہے ہو اپنے اوپر. اب دیکھیے کہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ حج سے واپس آتے تھے یا حج کے سفر سے واپس آتے یا جاتے اور کچھ چیز بھول جاتے واپس لینے آتے, تو سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے نا, جو مشرقین مکہ ہے, کہاں سے آتے تھے وہ واپس؟ پچھلے دروازے سے یا گھر کے پچھواڑے سے آتے تھے نا. تو کیا یہ نیکی ہے کوئی گھر کے پچھواڑے سے آنا, جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ پیٹ نہیں دکھانا کعبہ کو یا قرآن کو پیٹ نہ دکھاؤ, کہ گھر میں کسی کو پیٹ نہ دکھاؤ, قرآن کو پیٹ نہ دکھاؤ, کعبۃ اللہ کو پیٹ نہ دکھاؤ, تو الٹے پاؤں پیچھے پلٹتے ہیں جاتے ہیں, کعبے کی طرف پیٹ نہیں کرتے, یہ کیا ہوا؟ یہی تو خود ساختہ نیکیاں بنا لی ہم نے اپنے طور طریقوں سے خود سے, اور جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں تھیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا, تو ہم کیا سمجھتے کہ ان چیزوں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ نہیں, تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا اس سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, یعنی تم حلال کو حلال ہی رہنے دو تو ہی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اب اب دیکھیے کہ لوگ نکل جاتے ہیں پیدل چلے حج کے سفر کے لیے, تو کیا سمجھتے کہ یہ زیادہ نیکی کا کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. کچھ لوگوں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیے تھے کہ ہم گوشت کبھی نہیں کھائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی چیز کو آپ نے حرام کیوں کیا اپنے اوپر؟ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دی بیسٹ زندگی گزاری, یعنی انہوں نے جتنی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان سب سے فائدہ اٹھایا, زندگی کو انجوائے کیا اور حرام سے بچتے رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دے رکھا تھا الحمدللہ, مال و دولت سے بھی نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو, کثرت سے مال غنیمت تھا ان کے پاس, اور وہ اللہ تعالیٰ کی جائز حدود میں رہتے انہوں نے سارے کام کیے الحمدللہ. تو ہمارے دین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہیں پر کہ تم اپنے اوپر زبردستی کی چیزیں حرام کر لو تو تمہیں زیادہ اجر ملے گا. ہمارے اوپر تقوی کی ڈیفینیشن کیا بتائی جاتی ہے آپ بتائیے. جیسے آج صبح ہی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ حدیث کیوں پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ حدیث سے ہماری زندگی میں اعتدال آتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں نا, یا ہم صحیح دین کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں, تو بلا وجہ ہمارے اوپر ہم بیجا کی پابندیاں لگا لیتے ہیں, جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں. جی دنیا سے بے رغبتی ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل دنیا میں انوالو ہی نہیں ہونا چاہتی, یعنی دنیا میں جتنا رہ کر ہم کو کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے, جیسے میں ہمیشہ وہ ذکر کرتی ہوں, ان کا ہماری ایک پرانی پڑوسن تھی, یعنی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے بھیجا تھا, عالمہ کا کورس کے لیے بھیجا تھا. اب وہ لڑکی جب عالمہ کا کورس کر کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ میری تو زندگی جیلن ہو گئی ہے, ذرا سا میرے سر سے دوپٹہ کیا ہٹتا ہے لوگ میرے خلاف فتویٰ دینا شروع کر دیتے کہ ہائے عالمہ ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں. اب وہ کہنے لگی کہ میں کہیں شادی میں جاتی ہوں میں نے کوئی اچھا کام بنا ہوا ڈریس پہن رکھا ہے جبکہ میں فل آستین میری ہوتی ہے، میں بے پردگی نہیں کرتی ہوں، تو میں نے اگر کوئی اچھا لباس پہنا تو لوگ کہتے ہائے عالمہ اور اتنا زرق برق لباس پہن لیا، اور پھر کہیں اگر ہنسو بولو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو باتیں کرو ہائے عالمہ ہے اور ہنسی مذاق کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ تصور یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ تم ہنسنا بولنا چھوڑ دو، تم حلال چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، جو فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جائز چیزیں تم اس کو بھی چھوڑ دو. کیا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. رسول اکرم نے کیا کہا تھا ان تینوں صحابہ کو جنہوں نے اپنے پر یہ تینوں چیزیں حرام کر لی تھی کہ میں سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم مجھ سے زیادہ متقی تو نہیں بن سکتے ہو. کہ بھلا رسول اکرم سے بڑھ کر متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ مسکراتا کون تھا آپ بتائیے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو مسکرانے کو رہے اللہ، ذرا ہم ہنس بولنے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ دین جب ہم فالو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی چیزیں وہ ہم کو پابندیاں لگانی پڑتی ہے اپنے اوپر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اب اگر جو ناجائز چیزیں وہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب جب ہم جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو آپ بتائیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. پھر لوگ کیوں دین سے دور بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو زبردستی اپنے اوپر حرام کر لینا یہ زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا. تو آج ہمارے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کیونکہ دین کے نام پر ہم نے اپنے آپ پر زبردستی کی بیجا پابندیاں لگا دی، اپنے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، مذاق کرنا چھوڑ، مطلب مذاق کا مطلب کہ جھوٹ بات پر ہنسو، یعنی آپس میں جو حصے مزاح ہوتی ہے انسان کے اندر اس کو استعمال کرے. آپ دیکھیے کیا رسول اکرم نہیں کرتے تھے مزاح؟ کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ایک بوڑھی عورت سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ سیڈ ہو گئی بوڑھی عورت، کہا کہ اس سے کہہ دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو ینگ کر دے گا جنت میں داخل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. پھر آپ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، علی رضی اللہ عنہ سامنے تھے اور آپ اور صحابہ ادھر سامنے بیٹھے تھے، آپ نے کیا کہ کھجوریں کھاتے گئے آپ اور گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے گئے، تو آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی ایسے کیا کہ خود کھجوریں کھاتے رہے اور گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے جمع کرتے گئے. رسول اللہ کہ اے علی اتنی گٹھلیاں، یعنی کہ تم نے اتنی کھجوریں کھا لی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میری تو گٹھلیاں موجود ہیں، باقی آپ کی تو گٹھلیاں بھی غائب ہیں. سبحان اللہ، کتنا اچھا حصے مزاح تھا نا لوگوں میں ماشاءاللہ. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ تربوز کھا رہے تھے یا کچھ چیز فروٹ کھائے اور چھلکے ایک دوسرے پر اچھالنے لگے، پھینکنے لگے، اس سے مارنے لگے ایک دوسرے کو کھیلنے کے طور پر. تو صحابہ ایسے تھے الحمدللہ، وہ زندگی کو انجوائے کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے اوپر بےجا پابندیاں نہیں لگا رکھی تھی، انہوں نے شادیاں بھی کی الحمدللہ، زندگی کو انجوائے کرتے رہے، جو حلال چیزیں تھیں اس کو رغبت سے کھاتے بھی تھے الحمدللہ. اور ہم لوگ کہاں اٹکے کھڑے ہیں؟ ہم تو اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہی اگر ذرا سامنے کسی کے سامنے ایک دوسرے سے مذاق کر لے یا اچھی بات کر لے، ہائے سب کے سامنے بات کرے تھے میاں بیوی، تو کیا غیر محرم سے بات کرے بےچارا شوہر؟ پھر تب ہم کچھ برا نہیں بولیں گے اس کو. اگر غیر مرد غیر عورتوں سے باتیں کرے تو اس پر ہم کو اتنا برا نہیں لگے گا. اگر نیولی میرڈ کپل ایک دوسرے سے بات کر لے سب بڑوں کے سامنے تو اس پر بڑا ہم واویلا مچائیں گے، ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. نئے دلہا دلہن تو آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے، ہائے ابھی سے اتنی بے شرمی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور بیڈ روم میں تو دونوں نے رہنا ہی نہیں چاہیے دن میں، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ہمارے حال پر کہ دلہا دلہن نے نہیں جانا کمرے میں، انہوں نے بات نہیں کرنا، نیولی میرڈ کپل جو ہے وہ باہر گھومنے بھی نہیں جا سکتا، ہائے بے شرمی، لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی سے دلہن کو لے کے چلے گئے گھمانے کے لیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہاں باہر چھپ کر کوئی ناجائز کام کتنا بھی کرتا رہے آپ کا بیٹا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اگر وہ بیٹا جائز کام کرے اپنی بہو کے ساتھ جا رہا ہے تو اس پر ہم بڑے اعتراضات کریں گے. کیسا ہمارا معیار ہوگا نا؟ دکھاوے کا تقوی، دکھاوے کی نیکی، ظاہری چیزوں میں نیکیوں کو ڈھونڈنا، تقوی ظاہری چیزوں میں تلاش کرنا، کہ سر پر دوپٹہ تو ہاں بڑے اچھے، اور سر پر دوپٹہ نہیں تو ہائے دیکھا دین کا کام کرتی ہے لیکن سر پر دوپٹہ بھی نہیں دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بلا وجہ کیوں تم حرام کر رہے ہو میری حلال کی ہوئی چیزوں کو، یہ تو زیادتی کے کام ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والے کام ہیں، نہ کرو تم لوگ ایسا، تم دین کو مشکل بنا دو گے، پھر لوگ تم کو دیکھ کر لوگ دین سے مزید دور بھاگیں گے، نزدیک نہیں آئیں گے. تو کھاؤ تم، وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں تم اس کو کھاؤ. یہ تقوی نہیں کہ تم نہ کھاؤ، یہی تقوی ہے کہ تم کھاؤ وہ حلال چیزیں، ہاں زیادتی نہ کرو، بس حد سے نہ بڑھو، لوگوں کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اس کے معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جائز حدود سے فائدہ نہ اٹھانا. ہم نے اس کو دین اور تقوی کا معیار بنا لیا ہے. تو بہرحال جو چرعی نقطۂ نظر سے تمام اشیاء انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں سوائے جن کی حرمت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جس کی وضاحت کر دی گئی ہو شریعت میں، اب انہی دونوں آیتوں سے جو اصول ہمیں ملتے ہیں کہ زیادتی نہ کرو، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو، جیسے صوفی لوگوں نے کیا تھا کہ وہ لوگ نکاح سے رک گئے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے جو ذمہ داری انسان پر پڑتی ہے تو وہ سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آڑے آئیں گی، ہم کو گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے، گھر سبزیاں لانا، گوشت لانا، کون اتنے کھڑاک پھیلائے اور کون اتنے اس میں پڑے، تو کہا کہ چلو نکاح ہی نہ کرو. عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا تھا اور بعض مسلمانوں کے اندر بھی یہی رجحان چل نکلا، رہبانیت ان لوگوں نے پیدا کری جو صوفی منش کے لوگ تھے. تو دو تین صحابہ نے رسول اکرم کے سامنے آ کر کہا تو رسول اکرم نے بالکل ان کو اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، مہمانوں کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر، سب کے حق ہے. تو اللہ کے رسول نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، سوتا بھی ہوں، نفل روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے. اور دوسری صورت یہ کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی کم یا بہت کم غذا دی جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں کے صوفیوں نے کیا تھا جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، کہ جو ان کو مرغوب غذا تھی وہ اس سے پرہیز کرتے تھے. یہ بھی صوفی طبقے سے ہمارے یہاں پر آئی، جن کا نظریہ تھا کہ جسم کو جس قدر تم کمزور کر دو گے، نحیف اور نزار کر دو گے، اسی قدر روح کو تقویت ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے. اور یہ رہبانیت کا نظریہ دراصل سنت نبوی کے بالکل خلاف تھا. اور حد سے بڑھنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کہ اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. ظاہر صورت ہے کہ جو شخص ان باتوں میں مبتلا ہوگا وہ دوسروں کے حقوق کا کہاں خیال رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کھاؤ، اور دیکھیں امیر کے لیے معیار زندگی الگ ہے اور غریب کے لیے معیار زندگی الگ ہے. اب ہم یہ زبردستی جان نہیں چلا سکتے کہ دیکھو فلاں کتنی فضول خرچی کر رہا ہے، اتنا اس نے مہنگا ڈریس خریدا، تو نہیں اس کی اتنی استطاعت ہوگی. دیکھیے اسلام ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے تم اگر تم نیا جوڑا بنانا چاہتے ہو، اچھے فروٹس کھانا چاہتے ہو، تو تم ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ کر چھپ چھپا کے نہ کھا لو، تم بھی کھاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے دوسروں کو بھی دو. تمہارے گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دو. اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود اپنے بیڈ روم میں لایا کھا لیا، اگر گھر میں دیور دیورانی جیٹھ جیٹھانی کے بچے ہیں یا ساس ہے ان سے چھپا لیا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر کوئی نعمت سے نوازا تو تم بھی کھاؤ، ٹھیک ہے تم اگر دو اپنے لیے رکھتے تو کسی کوئی ایک دوسرے کو دے دو، دو ڈریس تم اپنے لیے بناتے تو کوئی ایک ڈریس کسی مستحق رشتے دار کو دے دو. یہ کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے. تو ایک تو حلال کو حرام نہیں کرنا ہے، حرام کو حلال نہیں کرنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کھانا پینا ہے لیکن اس میں اعتدال میں رہنا ہے، اس کو حد سے نہیں اس میں آگے بڑھنا، اسراف نہیں کرنا ہے. تو بہرحال جو حد سے آگے بڑھتے ہیں، ایون کھانے پینے میں جو حد سے گزر جاتے ہیں، بہت زیادہ غذا لیتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جیسے سعدی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بھی ہے کہ جیسے اگر مرغی آپ کھا رہے ہیں ہے تو وہ حلال مرغی کھانا، لیکن اس کو چوری کر کے کھائیں گے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی. غصب کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، وہ بھی حرام میں آئے گا. اور دوسروں کے مال ناحق لے لینا، ان کے حق پر قبضہ کر لینا، یہ بھی حرام میں آ جائے گا. اور طیب کیا ہے؟ جس میں خباثت نہ ہو، یعنی سڑا گلا بھی نہ ہو اور وہ حلال بھی ہو. تو بہرحال ان چیزوں کا ہمارے جسم پر، ہماری روح پر بہت اثر پڑتا ہے. اور ہم ایک نارمل لائف گزاریں، اعتدال والی لائف ہو ہماری. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیٹھتے اور باتیں کرتے تو دنیاوی باتیں بھی ان سے کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ باتوں میں ساتھ بھی دیتے تھے بعض اوقات، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی فوراً نماز کی طرف دوڑ لگاتے. تو یہ اعتدال ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں پر احکام اور حدود کی بات آ رہی ہو تو اس کو اس کا پورا خیال رکھا جائے، اور جہاں جو مناہیات ہیں اس سے روکا جائے، اور زندگی کو انجوائے کیا جائے. کیونکہ زبردستی کا رونا، بلا وجہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ چیز اسلام دکھاوے کا تقوی نہیں چاہتا ہے. تو جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے اوپر پڑھا ان کے لیے نصارہ کے جو نیک لوگ تھے، جو جنہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا اور فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو نیک لوگوں کی مجلسیں، صالحین کی مجلسیں ڈھونڈنا چاہیے، جہاں پر دین کے بارے میں بحث و مباحثہ اور جن سے بات کی جائے تو دین کی گفتگو ہو، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جنت کا خیال اور خواہش پیدا ہو، اور ہم ایسی مجلسیں ڈھونڈیں اور ان کے درمیان میں بیٹھیں. اور دوسری بات یہ کہ زبان سے کہنا ضروری ہے، جب ہمیں استطاعت ہو تو ہم کوئی نہ کوئی خیر کا کام ضرور کریں دن بھر میں، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، تو کوئی ایسا قول جمیل ہماری زبان سے ضرور نکلے، اچھی بات جس کے اوپر ہم کو اجر عظیم ملے. اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دیکھیں قرآن کی کوئی بات چھیڑ دیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک بات سے وہ مجلس میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں بھی قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو، یا نیک کاموں سے محبت پیدا ہو. تو کسی بھی مجلس کو ایسا اپنے لیے ضائع نہ جانے دیجیے، بیکار مت جانے دیجیے. جہاں کہیں بیٹھے کوئی اچھی بات ضرور کہیے جس کی وجہ سے وہ مجلس آپ کے لیے خیر کا باعث اور نجات کا باعث بن جائے. اور آپ کی کہیں ہوئی بات آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کہ 10 لوگوں نے سنی اس میں سے 2-3 تو اس پر عمل کریں گے ہی، تو اپنی زبان سے ضرور کوئی اچھا جملہ نکالیں. اور اس بات سے ڈریں کہ حلال کو حرام نہ بنائیں اور حرام کو حلال نہ کریں، یا پھر اس میں ہم کو ایسی سہل پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت سوچ سمجھ کر کوئی بھی کھانا پینا ہے تو دیکھ کر کھائیں کہ وہ حلال ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اصل میں ہم اس میں دخل انداز ہی نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کا اختیار نہیں دیا تو عام لوگوں کو کہاں سے اس کا اختیار مل سکتا ہے؟ اور حلال جو چیز ہے اس کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جو حرام ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو حرام کیا ہے. تو ایسے کھانوں سے ڈریں، اس میں سہل پسندی سے کام نہ لیں جو حرام کھانے ہیں. اور جو قابل توجہ بات ہے کہ حسن الظن رکھیں اللہ تعالیٰ سے اور امید رکھیں اس کی رحمت کی، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان اللہ، کتنی اچھی امید تھی نا ان کو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن الظن رکھیں ہمیشہ، اور خواہش رکھیں اس کی رحمت کی کہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو نوازے گا. اور وکل مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تو یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ حلال کھانے کھائیں، جہاں پر بھی جائیں حلال کھانے ڈھونڈیں، یہ نہ ہو کہ جہاں جو ملے کھا لیا. نہیں، اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز میں جب ہم جاتے ہیں، جو لوگوں کو جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں پر حلال کھانے ڈھونڈنے چاہیے، نہ کہ جو ملا اس کو کھا لیا جائے بسم اللہ کہہ کر. ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو حلال مال کی وجہ سے جسم جو پروان چڑھتا ہے اس کے اثرات ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور حرام مال سے جو جسم پروان چڑھتا ہے پھر وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ زندگی میں بہت پرابلمس بھی آتے ہیں. بہرحال تو اچھی چیزیں کھائیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، جس سے زبان میں بھی ہماری شیرینی آئے گی اور زبان کی تلخی ختم ہوگی. بلا وجہ تنگی میں خود بھی نہ پڑیں، دوسروں کو بھی تنگی میں نہ ڈالیں، اور زندگی کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. جو جائز چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اسی سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. یعنی ہم سمجھتے کہ بلا وجہ اپنے اوپر بیجا پابندیاں لگا کر اللہ کی محبت ملے گی، تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم اس کو استعمال کرو گی تو میں تم سے محبت کروں گا، اور یہی تقوی کی علامت ہے. اصل میں اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، نہ کہ اپنی دل کی مرضی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور یہ کہ ہم بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے والے بنے، تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے اور ہم دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو دونوں کو خوبصورت بنا سکیں. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.